الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين وقال الله تعالى في مقام آخر فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کا جو دستور ہمیں سکھلایا اسے دین اسلام کہتے ہیں. یہ دین بنیادی طور پر دو بڑے حصوں پر مشتمل ہے. نمبر ایک نیک عمل کرتے رہنا اور نمبر دو گناہوں سے بچتے رہنا. عام طور پر دیکھا گیا ہے لوگ نیک اعمال تو کرتے ہیں, نیکیاں تو بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. حالانکہ حقیقت یہ ہے اگر نیک عمل اہم ہے تو گناہوں سے بچنا اہم تر ہے. ہم دیکھتے ہیں ایک وقت میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے متصل بات لوگوں کی غیبت شروع کر دیتا ہے. وہ نگاہیں جو چند لمحے پہلے قرآن مجید کے اوپر تھیں چند لمحے کے بعد غیر محرم اور نامحرم عورتوں کے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں. وہ زبان جس پر چند لمحے قبل قرآن مجید کی آیات جاری تھیں تھوڑی ہی دیر کے بعد لوگوں کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ گناہوں سے بچنے کا مکمل اہتمام نہ کر لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے اگر تم نمازیں پڑھو اور اس کثرت سے پڑھو کہ کمر تمہاری کمان کی طرح جھک جائے, یا روزے رکھو اور اس کثرت سے رکھو کہ تم کانٹوں کی طرح سوکھ جاؤ, تب بھی تمہیں فائدہ گناہوں سے بچنے میں ہے. تو ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے. ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں, آقا میں کیسے بن سکتا ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس, گناہوں سے بچو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں اللہ رب العزت کی نافرمانی کر لی, گناہ کر لیا, کوئی غلط کام کر لیا تو آخرت میں جا کے اس کا عذاب ملے گا, آخرت میں جا کے اس کی پکڑ ہوگی. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی انتقام لے لیا کرتے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیریں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا, انسان کا اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا. اگر ہم دیکھیں ہم اپنے اعمال کی وجہ سے گرفت میں ہیں یا نہیں ہیں تو اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم پریشان پھر رہے ہوں گے, اور اس پریشانی کا ہم کس کو بلیم کر رہے ہوں گے. کبھی کہہ دیں گے جی کالا علم ہو گیا, کبھی کہہ دیں گے جادو ہو گیا, کبھی جی ہمسائے نے کچھ کر دیا, کبھی رشتہ داروں نے کچھ کر دیا. لوگ پوچھتے ہیں یہ مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں, لوگوں کی پریشانیاں کیوں نہیں ختم ہوتی. آئے قرآن مجید سے ان سوال کے جوابات لیتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ, پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں وبال میں گرفتار کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا میہ برسایا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُ الصَّيْحَةَ، اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے جکڑ لیا، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بعض کو ہم نے زمین کے اندر دھنسا دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض کو ہم نے ڈبو دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ رب العزت ان لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ظلم نہیں کرتے، ہم گناہ کرتے ہیں، ہم غلط حرکتیں کرتے ہیں، ہمارے اپنے برے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑے واضح اور کھلے الفاظ میں فرما دیا کہ میرا دستور ہے جب لوگ مجھے ناراض کرتے ہیں میں ان سے انتقام لیتا ہوں۔ ایک جگہ فرمایا فلما آسفون انتقمنا منهم، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناهم اجمعین، اور تمام کے تمام کو ڈبو دیا۔ دوسری جگہ فرمایا فلما اتوا ما نهوا عنه، جس کام سے ان کو منع کیا گیا اور وہ منع نہ ہوئے اور حد سے آگے نکل گئے، قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ہم نے ان کو کہہ دیا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے شکلیں بھی مسخ کر دی۔ خلاصہ یہ ہے جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، غلط اعمال کرتا ہے، آخرت کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی اس کا انتقام لیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، ہم پہ یہ حقیقت کھل کے واضح ہوتی ہے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سیلاب کو مسلط کیا، تنکوں کی طرح بہہ رہے تھے، یہ وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العزت کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر تیز چیز کو مسلط کیا گیا حتیٰ کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے، وجہ کیا بنی؟ اللہ رب العزت کی نافرمانی۔ قوم عاد پر سخت ہوائیں اور تیز آندھیاں آئیں، وہ قوم جو کہا کرتی تھی من اشد منا قوا، اللہ رب العزت نے بھی فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ہم نے اس جیسی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی، تیز آندھی نے ان کو پٹک کے رکھا، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے شہتیر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، ان کی بستی کو اٹھایا گیا، آسمان تک پہنچایا گیا اور وہاں سے الٹا کر کے پھینک دیا گیا، وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العزت کی نافرمانی تھی۔ نمرود کو ایک لنگڑے مچھر کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہونا پڑا، وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العزت کی نافرمانی تھی۔ فرعون اپنے لاو لشکر سمیت دریا کے اندر غرق ہو گیا، وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العزت کی نافرمانی تھی۔ قارون اپنے تمام خزانے کے ساتھ زمین کے اندر دھنس گیا، یہ بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ بنی اسرائیل کو بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا گیا، شکلیں مسخ کر کے رکھ دی گئیں، اس کی کیا وجہ بنی؟ یہ بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ آج جو امت مسلمہ ہر قسم کے مصائب و علام میں گرفتار ہے، کبھی یہ پریشانی، کبھی یہ پریشانی، کبھی کہیں سے ذلت ملتی ہے، کبھی کہیں سے ذلت ملتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بھی وجہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے۔ معزز جماعت، آج ہمارے اجتماعی مسائل ہوں یا انفرادی مسائل، یہ سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ افسوس یہ ہے بار بار ٹھوکرے کھانے کے باوجود معلوم نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم جب بھی پریشان ہوتے ہیں اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے دوسروں کو دیکھتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، میرے فلاں رشتہ دار میرے سے حسد کرتے ہیں، انہوں نے جادو کر دیا ہوگا، انہوں نے یہ کام کر دیا ہوگا۔ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم نے خود اپنے ساتھ کچھ کیا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبان میں دیکھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود ہی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنا دستور بتایا ہے، مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو بندہ بھی برائی کرے گا اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ یہ ایک کلی قاعدہ ہے، اس سے کوئی استثناء نہیں۔ بعض ناقابل تردید حقیقتیں ہوتی ہیں، فار ایگزامپل اگر آگ کا انگارہ انسان ہاتھ پہ رکھے تو یہ پاسبل نہیں کہ وہ ہاتھ نہ جلائے، اگر انسان برف کو اٹھائے تو یہ پاسبل نہیں کہ ٹھنڈ محسوس نہ ہو، اسی طرح کوئی انسان زہر پی لے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا اثر نہ ہو۔ ایسے ہی کوئی بندہ گناہ کرے گا تو برے اثرات اس کے دل کے اوپر مرتب ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک بستی کے قریب سے گزر رہے تھے، بستی والے بہت خوش و خرم تھے، باغات ہیں، پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، مویشی چرائے گاہوں میں چر رہے ہیں، بچے میدانوں میں کھیل رہے ہیں، فصلیں لہلہا رہی ہیں، ہر طرف خوشی کا سماں ہے، آپ کو بہت خوشی ہوئی اور آپ وہاں سے گزر گئے۔ کافی دنوں کے بعد وہاں سے واپس گزرنے کا موقع ملا تو آپ حیران، ہر طرف کھنڈرات ہیں، قبرستان ہیں، بری حالت ہوئی بھی ہے، پوری کی پوری بستی اجڑ چکی ہے، تو آپ بہت حیران ہوئے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے پیارے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لوگ جب تک میرے حکموں کی اطاعت کرتے رہے میں نے اپنی نعمتیں ان کے اوپر ڈالی رکھی، جیسے ہی انہوں نے میرے حکموں کی نافرمانی شروع کر دی میں نے ایک ایک کر کے نعمت سلب کی اور آخر رزلٹ یہ نکل آیا۔ تو ہم جب برائی کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اللہ رب العزت ایک ایک کر کے نعمت لینا شروع کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے ہمارے سے نعمتیں چھن رہی ہیں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ان سے کوئی غلطی صادر ہو گئی، اب وہ غلطی بار بار دہرا رہے ہیں، بار بار دہرا رہے ہیں، تو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے سوچا کہ اللہ رب العزت کا اصول ہے کہ جب انسان برا کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نعمتیں چھننی شروع ہو جاتی ہیں، میں اگر دیکھتا ہوں تو میرے پاس سے تو کوئی نعمت نہیں چھینی، تمام کی تمام نعمتیں میرے پاس ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اللہ رب العزت سے رجوع کیا، اے پروردگار عالم، آپ کا اصول ہے آپ نعمتیں لینا شروع کر دیتے ہیں، مجھے کوئی ایسی نعمت نہیں نظر آ رہی کہ جو میرے سے چھن گئی ہو۔ اللہ رب العزت نے الہام کیا، اے میرے پیارے ولی، آپ دیکھو آپ کی رات کی جو شب زندہ داری تھی، اس کی جو آہیں تھی، ان آہوں کی توفیق میں نے چھین لی۔ پھر انہوں نے غور کیا، ان کو سمجھ آیا، ہاں رات تہجد میں اٹھا کرتا تھا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا، آنکھوں سے آنسو آتے تھے، اب جب سے میں گناہ کر رہا ہوں آنکھوں سے آنسو آنا بند ہو چکے۔ تو اللہ رب العزت نعمتیں چھین لیا کرتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے جب بھی کوئی نافرمانی ہوئی اللہ رب العزت کی، جب بھی کوئی غلطی ہوئی، میں نے اس کا اثر اپنی بیوی میں، اپنے بچوں میں، اپنے غلام اور باندیوں میں، حتیٰ کہ اپنے جانوروں میں دیکھا کہ انہوں نے میری نافرمانی کی۔ جو انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے، پھر اس کے متحق ان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم نے گناہ کر کے اپنی زندگی کو خود جہنم بنایا ہوا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے پریشانیاں ختم ہوں، ہمارے مسائل ختم ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں سے بچیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم جب تک اپنے رب کو راضی نہیں کریں گے ہمارے حالات نہیں بدل سکتے۔ مومن بندہ پہلے تو گناہ کرتا نہیں ہے، اگر بتقاضے بشریت اس سے گناہ صادر ہو جائے تو جب تک اللہ رب العزت کو راضی نہ کر لے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، باپ ناراض ہو تو بیٹا پریشان ہوتا ہے، استاد ناراض ہو اسٹوڈینٹ پریشان ہوتا ہے، خاوند ناراض ہو بیوی پریشان ہوتی ہے، چین سکون چھن جاتا ہے۔ ایسے ہی جب اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں تو بندے کا سکون اور چین چھن جایا کرتا ہے۔ تین صحابہ کا نام تھے، غزوہ تبوک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہ جا سکے، اللہ رب العزت بھی ناراض ہو گئے، اللہ کے محبوب بھی ناراض ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں ان کی قلبی کیفیت کیا تھی؟ قرآن مجید یوں بیان فرماتا ہے، وَغَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی۔ کیا مطلب؟ ان کے پاس گھر بار نہیں تھا، مال پیسہ نہیں تھا، مویشی نہیں تھے، نہیں، سب چیزیں موجود تھیں، لیکن آقا ناراض تھے، اللہ رب العزت ناراض تھے، ان کو ایسے لگتا تھا جیسے ہر چیز ہمارے سے چھن گئی ہو۔ تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، مومن بندہ، جب اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، مومن بندے سے اگر گناہ ہو جائے اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر ایک بڑا پہاڑ کھڑا کر دیا گیا ہو اور وہ کسی بھی وقت اس کے اوپر گر سکتا ہے. اور منافق جب گناہ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کی ناک کے اوپر کوئی مکھی بیٹھ گئی اور اس نے ہاتھ سے اس کو اڑا دیا اور کوئی پرواہ نہ کی. یعنی مومن بندہ گناہ کو ایک بوجھ محسوس کرتا ہے, اس کو لگتا ہے میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, اور جو منافق ہوتا ہے وہ اس کو بہت ہلکا سمجھتا ہے. ہمیں گناہوں کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. حضرت داموس رحمت اللہ علیہ اللہ کے ایک نیک بلی گزرے ہیں. ایک مرتبہ کسی پہاڑ کے قریب سے گزر رہے تھے, پہاڑ خشک تھا, بندر تھا. انہوں نے دل میں سوچا کیا ہی اچھا ہوتا, سرسبز پہاڑ ہوتا, آبشاریں ہوتی, خوبصورتی ہوتی, پرندے سے چہا رہے ہوتے تو یہ جگہ بہت خوبصورت لگتی. اب جب اللہ والے ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی پکڑ آ جاتی ہے. جو ہی انہوں نے یہ کہا اللہ رب العزت کی طرف سے الہام ہوا, اے میرے بندے تو نے بندگی چھوڑ کے اب تو میرا مشیر بننے لگ گیا, اب تو مجھے بتائے گا یہاں سبزہ ہوتا, یہاں غاریں ہوتی, یہاں بہاریں ہوتی, میں پروردگار ہوں, میں نے کسی وجہ سے اس چیز کو بنجر رکھا ہے. جیسے ہی پتا چلا کہ اللہ رب العزت ناراض ہوئے فوراً غمگین ہو گئے اور اللہ سے معافی مانگی, ساتھ ہی عہد کر لیا جب تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے توبہ کی قبولیت کا واضح اشارہ نہیں ہوتا میں کچھ نہیں کھاؤں گا. یہ اللہ والے ہوتے ہیں, تھوڑی سی بات ہوتی ہے فوراً محسوس ہوتا ہے کہ کہیں اللہ رب العزت ناراض نہ ہو جائے, فوراً منانے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ چلتے چلتے ایک بستی کے قریب سے گزرے, وہاں ایک شادی کا فنکشن تھا, لوگوں نے کھانے کی دعوت دی, حضرت نے منع کر دیا. اب وہاں سے اصرار اور یہاں سے انکار, وہ بار بار کہیں حضرت کھائیں اور حضرت منع کر رہے ہیں. آخر انہوں نے پوچھا حضرت وجہ کیا ہے, آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ حضرت نے بتایا کہ میں اس طرح آ رہا تھا, میرے دل میں ایک خیال گزرا تو پھر اس طرح الہام ہوا, تو میں نے اب تک یہ وعدہ کیا اپنے آپ سے جب تک کہ میری توبہ کی واضح قبولیت کے نشان نہیں ہوتے میں کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں. بستی والوں نے یہ سنا تو آگے سے کہنے لگے آپ کے رب کی ناراضگی ہم لے لیں گے, یہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ کھانا کھا لیں. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا اللہ رب العزت نے الہام فرمایا, اے میرے پیارے بندے یہ لوگ میرے قہر کو اتنا ہلکا اور کم تر سمجھتے ہیں, آپ فوراً اس بستی سے نکلیے, میں ان کے اوپر عذاب نازل کرنے والا ہوں. تو اللہ رب العزت کے جلال سے اور قہر سے ڈرنا چاہیے. حقیقت یہ ہے جو لوگ اللہ کے مقربین لندے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی عظمت ان کے اوپر زیادہ کھلی ہوئی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے وہ معمولی گناہ کو بھی بڑا سمجھتے ہیں, بلکہ کئی مرتبہ گناہ نہ ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کی شان بے نیازی سے ڈرتے ہیں. نہ صرف یہ کہ اللہ کے مقربین بلکہ جمادات اور حیوانات بھی اللہ رب العزت سے خوف زدہ رہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تضرعوا وابکوا فإن السماوات والأرض والجبال يبكون من خشية الله, تم گڑ گڑایا کرو اور رویا کرو کیونکہ آسمان, زمین اور پہاڑ اللہ رب العزت کے خوف سے روتے ہیں. سوچئے آسمان بھی روتا ہے, زمین بھی روتی ہے, پہاڑ بھی روتے ہیں. حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے, انہوں نے دیکھا کہ اس کے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے ایک نہر جاری ہے. ان کو معلوم نہیں تھا یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں, پانی کہاں سے آ رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پہاڑ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ آگے سے اس نے جواب دیا اے اللہ کے نبی دائیں طرف والی نہر میری دائیں آنکھ کے آنسو سے بہ رہی ہے, بائیں طرف والی نہر میرے بائیں آنکھ کے آنسو سے بہ رہی ہے. قال مما ذاک, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا میرے یہ آنسو اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے بہ رہے ہیں, کہیں اللہ رب العزت مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دے. سوچئے پہاڑ ہو رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کی بخشش کر دیں, آپ کو جہنم سے حفاظت فرما دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اللہ رب العزت نے تحفظ عطا کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چل دیے, کافی عرصے کے بعد واپس آنا ہوا, دیکھا دوبارہ پانی بہ رہا ہے, پھر اس پہاڑ سے پوچھا اے پہاڑ اب کیوں روتا ہے؟ وہ پہاڑ کہنے لگا یہ شکرانے کے آنسو ہیں, اب میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کر کے رو رہا ہوں. اس سے معلوم ہوتا ہے جمادات بھی اللہ رب العزت کے خوف سے روتے ہیں. جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, اس کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے. فہی کالحجارہ او اشد قسوہ, یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر, بلکہ سختی میں پتھر سے بھی آگے بڑھ گئے. پتھر بھی آنسو بہا لیتے ہیں لیکن انسان کے اوپر جب پکڑ آتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. آگے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ جاتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ مِنْهُ الْمَاءُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور انہی میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں, ان سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور انہی میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہوگا فلاں جگہ چٹان گر گئی, فلاں جگہ بڑے بڑے پتھر گر گئے, یہ بڑی بڑی چٹانیں اور پتھر کیوں گرتے ہیں؟ کسی نے دھکا نہیں دیا ہوتا, کوئی وہاں پہ زلزلہ نہیں آیا ہوتا, وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے چٹانیں گرتی ہیں. اور صرف یہی نہیں, جمادات اللہ کے خوف سے روتے ہیں, بلکہ وہ فرشتے جو ہر وقت اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں, ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہیں, ان سے گناہ کا تصور بھی ممکن نہیں ہے, وہ بھی اللہ رب العزت کے خوف سے خوف زدہ ہوتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے, عرش کے نیچے کچھ فرشتوں کو دیکھا جو سجدے کی حالت میں تھے, دونوں کندھے کے درمیان کا گوشت پھڑک رہا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یہ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا اے اللہ کے نبی, یہ فرشتے ہیں اور اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا؟ تو جبرائیل امین نے جواب دیا جس دن سے یہ پیدا ہو چکے اس دن سے لے کے آج تک یہ سجدے کی حالت میں ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے ہیں. اللہ رب العزت بہت بے نیاز ذات ہے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے, ایک صحابی روایت کرتے ہیں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور وہ رو رہے تھے. فقال ما یبکیک, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبرائیل آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جبرائیل نے عرض کیا جب اللہ رب العزت نے جہنم کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر آج تک میری آنکھ کے آنسو خشک نہیں ہوئے اس خوف سے کہ کہیں میرے سے کوئی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ ہو جائے اور مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے. فرشتے بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کیا وجہ ہے میں میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھتا؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی جب سے اللہ رب العزت نے جہنم کو پیدا کیا اس وقت سے لے کے آج تک وہ ہنسے نہیں. تو فرشتے بھی اللہ رب العزت کے خوف سے بے نیازی سے ڈرتے رہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ 22 تخلیق کائنات تھے, اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو زمین و آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا, لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کی بے نیازی کا خوف اور ڈر ہر وقت ان کے اوپر چھایا رہتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب کبھی آسمان پر بادل نظر آتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا. کبھی گھر کے اندر تشریف لاتے کبھی باہر جاتے, کبھی اندر آتے کبھی باہر جاتے, معلوم ہوتا تھا کہ بہت بے قرار ہیں اور پریشانی کے عالم میں ہیں. میں عرض کرتی اللہ کے نبی لوگ جب بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں جبکہ آپ کا حال یہ ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کیا آپ کو معلوم نہیں بعض قومیں ایسی تھیں ان کو بادل نظر آئے وہ سمجھے کہ بارش برسے گی لیکن اللہ رب العزت نے پتھروں کی بارش کر دی, اس لیے مجھے خوف آتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت جب مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے آنسو ٹپ ٹپ بہ رہے ہوتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کئی مرتبہ رات کے وقت میری آنکھ کھلتی چٹائی پر آنسو اس تواتر سے گر رہے ہوتے تھے مجھے یوں محسوس ہوتا تھا بارش ہو رہی ہو. اتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رویا کرتے تھے ایسے لگتا تھا بارش ہو رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ دیا وہ ہم سب کے سامنے ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دے دی یہاں تک کہ فرمایا میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ رب العزت دیں گے۔ ان کے خوف خدا کا یہ عالم تھا، جب کبھی باہر جایا کرتے تھے، باغات میں جایا کرتے تھے تو کوئی پرندہ نظر آ جاتا، وہیں رونے لگ جاتے اور دعا مانگتے، اے کاش میں پرندہ ہوتا، اے کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا، اے کاش میں کسی مومن کے بدل کا بال ہوتا، مجھے قیامت کے دن اللہ کو حساب کتاب نہ دینا پڑتا۔ اللہ رب العزت کا اتنا خوف تھا۔ حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ حالت یہ تھی کہ جس دن وہ مسلمان ہوئے اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش تھے، حضرات صحابہ کرام میں بہت خوش تھے، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جبرائیل امین حاضر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جبرائیل عمر کے اسلام لانے پہ آپ کو خوشی ہوئی؟ جبرائیل امین نے عرض کیا، اللہ کے نبی، عمر کے اسلام لانے پہ آسمان کے تمام فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا تھا، عام بندہ اس کا تصور بھی نہیں کرتا۔ حجت الوداع کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا، آج میرا اللہ میرے صحابہ پر فخر کر رہا ہے اور عمر پر خاص طور پر فخر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں ان کا کیا مقام تھا۔ جنت کی بشارت مل چکی تھی، اللہ رب العزت کو ان کے اوپر ناز تھا، اللہ رب العزت ان پر فخر فرمایا کرتے تھے۔ ان کی خشیت کا عالم یہ تھا، جب وہ امیر المومنین تھے، ان کے گھر میں ایک خاتون آئی، امیر المومنین کے اہلیہ نے بیٹھنے کے لیے ایک چٹائی بچھائی، اس خاتون کو چٹائی پر بیٹھنے کے لیے کہا، چونکہ چٹائی گیلی تھی، خاتون نے اس میں بیٹھنے میں ذرا تامل کا مظاہرہ کیا کہ شاید گیلی ہے، کسی بچے نے پیشاب نہ کر دیا ہو۔ جب انہوں نے دیکھا، اہلیہ کہنے لگی، بہن بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، یہ کسی بچے کے پیشاب نہیں، امیر المومنین کے رات کے آنسو ہیں۔ اتنا رویا کرتے تھے کہ مسلح گیلے ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب ابو لولو مجوسی نے ان پر وار کر کے ان کو زخمی کر دیا، جس کے نتیجے میں حضرت عمر کی وفات ہوئی، اور یقیناً شہادت تھی، اور شہادت بھی کوئی عام شہادت نہیں تھی، مسجد نبوی کے دور و دیوار، محراب اور مصلی اس کی گواہی دیں گے، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری لمحات تھے، میں نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، حضرت عمر نے اپنا سر میری گود سے اتارا، زمین پر رکھ لیا، میں نے دوبارہ ان کا سر مبارک اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، انہوں نے جلال کے ساتھ میری طرف دیکھا اور اپنا سر زمین پر رکھا، پھر اپنے نقصان زمین پر رگڑتے ہوئے کہنے لگے، بار بار فرمانے لگے، عمر تیرے لیے ہلاکت ہے اگر تیرے رب نے تیری مغفرت نہ کی۔ اتنے نیک بندے، عشرہ مبشرہ میں سے جنت کی خوشخبریاں ملی ہوئی ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العزت کا خوف اتنا تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف یہ تھا کہ جب کبھی کسی قبرستان سے گزر جاتے، کسی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے تو متواتر آنسو جاری ہوتے، حتیٰ کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا، حضرت آپ کے سامنے حشر کا احوال کہا جاتا ہے، اس وقت آپ اتنا نہیں روتے، کسی قبر پہ کھڑے ہو کے اتنا روتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل آسانی سے گزر گئی، اس کی اگلی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان کی آواز سنتے تھے، فوراً نماز کی تیاری کرتے تھے، چہرے کا رنگ متغیر ہو جایا کرتا تھا، رنگ پیلا پڑ جایا کرتا تھا، خوف اور گھبراہٹ کی کپاہٹ والی کیفیت ہو جایا کرتی تھی۔ لوگ پوچھتے تھے تو بتاتے تھے، تم دیکھتے نہیں ہو کس بڑے کے در سے آواز آئی ہے، کس بڑے کی طرف سے بلاوا آیا ہے، معلوم نہیں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہو۔ ایک صحابی رسول ایک جگہ بیٹھ کے رو رہے تھے، کسی نے پوچھا، کیوں رو رہے ہیں، کیا کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی؟ تو انہوں نے آگے سے کہا، سامنے گندم کا ایک دانہ پڑا تھا، میرے گناہ اس گندم کے دانے کے برابر بھی نہیں، مگر مجھے اللہ رب العزت کی شان بے نیازی سے ڈر لگتا ہے۔ حیثم بن مالک فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے واعظ فرمایا، جس کو سن کے ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر آج تمہارے پاس سب گناہگار مومن اکٹھے ہو جائیں اور ان پر پہاڑوں کے برابر گناہوں کا بوجھ ہو، اس ایک شخص کے رونے کی وجہ سے آج ان سب کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ رب العزت کو انسان کا رونا بہت پسند ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل امین حاضر ہوئے، جبرائیل نے دیکھا وہاں ایک بندہ بیٹھا رو رہا ہے، عرض کیا اللہ کے نبی یہ کون ہے اور کیوں رو رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے فلاں صحابی ہیں اور اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رہے ہیں. جبرائیل امین نے عرض کیا اللہ کے نبی ہم بندوں کے سارے اعمال میزان کے اندر ترازو میں تول لیتے ہیں ماں سوائے آنسو کے، اللہ رب العزت کے ہاں گناہ گار کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کے سمندروں کے سمندروں کو بوجھا دیا کرتا ہے. تو انسان کے آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے اور جہنم کے سمندر بجھ جایا کرتے ہیں. ایک بات یہاں وضاحت طلب ہے، ہمارے اسلاف کا رونا اس وجہ سے نہیں ہوتا تھا کہ وہ بہت گناہ کر چکے تھے، بلکہ دو وجوہات کی بنیاد پر رویا کرتے تھے. نمبر ایک، ان کو اپنے اعمال کے قبول نہ ہونے کا ڈر ہوتا تھا، انہیں یہ ڈر لگتا تھا کہ ہمارے عمل قبول نہیں ہوں گے. نیک اعمال کرنے کے باوجود روتے تھے اور ڈرتے تھے، ان کا اندازہ ہوتا تھا ہمارے اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو اللہ رب العزت کی شان کے مطابق نہیں ہو سکتے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی لمبی رکعتیں پڑھا کرتے تھے، پاؤں مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا طہ ما انزلنا الیک القرآن لتشقا، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالیں. حضرات صحابہ کرام نے بھی عرض کیا اللہ کے نبی آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ آپ کی اگلی اور پچھلی تمام خطائیں معاف کی جا چکی ہیں، اتنی عبادات. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے باوجود فرمایا ما عبدنا کا حق عبادتک، جیسے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا حق تھا میں وہ حق ادا نہ کر سکا. حضرت رابعہ بصریہ پوری رات عبادت کرتی تھی اور صبح کے وقت اللہ سے عرض کرتی تھی اللہ مجھے نہیں معلوم آپ نے میری رات کی عبادتوں کو قبول کیا یا رد کر دیا، اگر قبول کر دیا تو میں اپنے آپ کو مبارک دے دوں اور اگر رد کر دیا تو میں اپنے آپ سے تعزیت کر لوں. تو ہمارے اکابرین اس وجہ سے نہیں روتے تھے کہ ان سے گناہ ہوتے تھے، بلکہ اللہ رب العزت کی شان بے نیازی سے ڈرتے تھے. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت عثمان خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، کریانے کی ایک دکان تھی، جنرل سٹور تھا. ان کے پاس اگر کوئی کھوٹے سکے لے کے آ جایا کرتا تھا وہ پیسے لے لیتے تھے اور سودا دے دیتے تھے. وہ ان پیسوں کو کھوٹے سکوں کو الگ جمع کر لیتے تھے، الگ رکھ لیتے تھے. انہوں نے پوری زندگی اپنا یہ دستور بنائے رکھا. جب ان کا آخری وقت آیا وفات سے پہلے بستر پر لیٹے ہوئے دعا مانگنے لگے، اے اللہ میرے پاس لوگ کھوٹے سکے لے کے آئے، میں تیرے بندوں کے وہ کھوٹے سکے قبول کرتا رہا، آج تو میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لے. یہی وجہ تھی حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل میں قید تھے، اس وقت حکومت نے تمام قیدیوں کو پھانسی دینے کا حکم دے دیا. انگریز تھے، فرنگی تھے، انہوں نے کہہ دیا جتنے لوگ قید ہیں ان سب کو پھانسی دے دی جائے. جب اعلان ہو گیا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم سب خوشیاں منا رہے تھے، ہم بہت خوش تھے، چلو دین کی جاتے ہماری جان جائے گی، شہادت کا مرتبہ ملے گا اور ہم شہید ہو جائیں گے اور یہ جو مظالم ہمارے اوپر کرتے ہیں ان سے چھٹکارا مل جائے گا. سارے قیدی خوشیاں منا رہے تھے. اور اسی خوشی کے عالم میں اپنے استاد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے کمرے میں گیا. فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا، میرے استاد رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کب تک آنسو گر رہے ہیں. فرمایا حضرت آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پھانسی کا حکم ہو گیا؟ حضرت نے فرمایا ہاں معلوم ہے. تو فرمایا حضرت اس کو تو سن کے ہم سب خوش ہو رہے ہیں، ہمیں شہادت کا مرتبہ ملے گا. حضرت نے فرمایا ہاں مجھے یہ بھی معلوم ہے. پھر میں نے پوچھا حضرت کیا آپ کو موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ آج تک میں نے موت سے ڈرتے ہوئے نہیں دیکھا اور اب آپ نے موت کو سن کے رونا شروع کر دیا. اس پہ حضرت نے فرمایا بیٹا میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، اس لیے رو رہا ہوں کئی مرتبہ اللہ رب العزت جان بھی لے لیتا ہے قبول بھی نہیں کرتا، جب یہ تصور آتا ہے مجھے رونا آ جاتا ہے. میرے پاس ایک جان ہے، یہ جان بھی اللہ رب العزت لے لیں گے اور قبول نہیں کریں گے تو میرا کیا بنے گا؟ تو ہمارے اکابرین جو ہیں وہ اپنے اعمال کے نہ قبول ہونے کی وجہ سے روتے تھے، اللہ کی شان بے نیازی کی وجہ سے روتے تھے. ایک بزرگ کسی دکان پر سودا لینے گئے، جب پیسے دیے تو دکاندار نے کہا بابا جی یہ پیسے کھوٹے ہیں، یہ کھوٹا سکہ ہے. बाबा जी रोने लग गए। दुकानदार ने कहा आप रोए ना, मैं आपको सामान दे देता हूँ। उसके बावजूद वो रो रहे हैं। जब बहुत ज्यादा रोने लगे, इन लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा बाबा जी कोई बात नहीं, अगर खोटा सिक्का है हम आपकी जगह पेमेंट कर देते हैं, आपको सौदा मिल जाएगा। उन्होंने ये कहा बात ये नहीं, मुझे ये ख्याल आया मेरे पास कुछ रकम थी, कुछ सिक्के थे, मैं उन्हें खरा समझता था, मैं उनको लेके दुकानदार के पास आ गया। दुकानदार परख रखता था, उसने देखा, उसने कहा ये खोटे हैं, आपको इसका कुछ नहीं मिलेगा। मेरे जहन में आया ओ बंदो, आज जिन अमलों को हम खरा समझते हैं, हम समझते हैं बहुत अच्छे अमल हमने कर लिए, कल क़यामत के दिन हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जाएंगे। उस वक्त अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया ए मेरे बंदे तेरे ये अमल खोटे हैं, मुझे ये तेरे अमल कबूल नहीं, मैं उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत को क्या शक्ल दिखाऊंगा, मैं उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने क्या करूंगा, मैं इस वजह से रो रहा हूँ। दूसरी वजह जिनकी वजह से हमारे काबिरीन को फिक्र दामन गिर रहती थी, उनको डर होता था कि हमारा ईमान मरते दम तक सलामत रहे, कहीं मौत से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान की तौफीक छीन न ले। सही बुखारी शरीफ में एक मुहद्दिस का तज़किरा कसरत से मिलता है जिनका नाम था रबी बिन हरास रहमतुल्लाह अलैह। उनको पूरी जिंदगी किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा। किसी ने पूछा हजरत आप बिल्कुल मुस्कुराते नहीं, फरमाया मैं कैसे मुस्कुराऊं जबकि मुझे मालूम नहीं मेरी मौत ईमान के साथ आएगी या ईमान के बगैर आएगी। अलबत्ता जिस दिन मुझे यकीन हो जाएगा कि मेरा ईमान महफूज है उस दिन मैं मुस्कुराऊंगा। अलामा ज़हबी फरमाते हैं जिंदगी में तो किसी ने उनको मुस्कुराता हुआ नहीं देखा, अलबत्ता वफात के बाद जब गुसल देने वाले गुसल दे रहे थे, गुसल के तख्ते पे मुसलसल मुस्कुरा रहे थे, दुनिया वालों को पैगाम दे रहे थे मैं ईमान सलामती के साथ लेके आगे चला गया। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के वफात का वक्त जब करीब आया बहुत रो रहे थे। किसी ने पूछा हज़रत अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखो क्योंकि अल्लाह की रहमत आपके गुनाहों से ज्यादा है। उन्होंने फरमाया मैं अपने गुनाहों की वजह से नहीं रो रहा बल्कि इसलिए रो रहा हूँ कि मेरा ईमान न सलब कर लिया जाए। हजरत जी फरमाते हैं जब रशियन स्टेट की तरफ हजरत जी का वहां पे दौरा हुआ, फरमाते हैं एक मस्जिद में गए, मस्जिद में बयान के बाद कुछ नौजवान मिले, उन्होंने कहा कि हजरत हमारी वालदा आपसे मिलना चाहती है, आप आए हमारी वालदा से मिले। जो मस्जिद के मुफ्ती साहब थे वहां के, उन्होंने भी कहा हजरत आप इन बच्चों को इनकार ना कीजिए, इनके वालदा से जाकर जरूर मिलिए। हजरत फरमाते हैं जब इमाम साहब ने कह दिया, मुफ्ती साहब ने कह दिया तो मैंने कहा हम जरूर जाके मिलते हैं। उन्होंने बताया रास्ते में कि हजरत जब यहाँ पे दहरियत थी, कम्युनिज्म का दौर था, ये नौजवान लड़की थी, ये खुल के तबलीग करती थी, दीन का काम करती थी, हम इसको समझाते थे खुदा की बंदी नौजवान हो तुम्हारी इज्जत का भी मसला है, तुम्हें जान से भी मारा जा सकता है, तुम इस तरह खुलेआम इस तरह ना दीन की दावत दिया करो। लेकिन वो नहीं सुनती थी, वो दीन की दावत देती थी। इस बच्ची की वजह से कई सौ बच्चियां मुसलमान हुई, दीन के ऊपर आई, अब वो बूढ़ी हो गई है, ये इसके बच्चे हैं, ये उससे मिलवाना चाहते हैं। हजरत फरमाते हैं जब मैं वहां गया मैंने देखा दरमियान में पर्दा था, दूसरी साइड पे एक चारपाई थी, 70-80 साल उनकी उम्र हो चुकी थी, वो लेटी हुई थी, उनके ऊपर चादर थी। हजरत फरमाते हैं मैंने उन्हें कहा हमारे लिए भी दुआ कर ले। जैसे ही उसने हाथ उठाए सबसे पहले दुआ की अल्लाह ईमान सलामत रखना। सारी जिंदगी दीन का काम किया, न अपनी इज्जत की परवाह की न अपनी जान की परवाह की। 80 साल की उम्र है, चारपाई पे पड़ी है, दुआ के लिए हाथ उठाती है, क्या कहती है मौला ईमान सलामत रखना। हम अंदाजा लगाएं वो काबिर जिनके सीनों में चिटानों के बराबर मजबूत ईमान था वो अपने खात्मे के लिए फिक्रमंद हुआ करते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान बेनियाजी से डरते थे। जरूरत इस बात की है हम अपने कुलूब को अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशियों से मामूर करें। गुनाहों की वजह से दिल सख्त हो चुके हैं, नतीजा ये निकलता है इंसान जरी हो जाता है, गुनाहों के ऊपर बेबाक हो जाता है, कसरत गुनाह की वजह से दिल सख्त हो जाते हैं। जब हम गुनाहों की माफी मांगते हैं फिर शैतान की हमारे ऊपर की हुई जो मेहनत होती है वो जाया हो जाती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमा देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत रहीम और करीम है, फरमाते हैं ऐ इब्ने आदम बेशक तूने मुझे पुकारा और मेरी जात से उम्मीद रखी, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा, مجھے پرواہ بھی نہ ہوگی. اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت چاہے میں تیری مغفرت کر دوں گا, مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی. اے ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین کے بھرنے کے برابر خطائیں لے کر آئے پھر تم مجھ سے اس حال میں ملے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو میں تجھے زمین کے بھرنے کے برابر مغفرت عطا کر دوں گا. معزز جماعت اللہ رب العزت اتنے کریم ہیں اتنے رحیم ہیں, انسان 90 سال کا ہو جاتا ہے بوڑھا ہوتا ہے اپنے مولا کے سامنے اس نے کبھی ایک سجدہ نہیں کیا ہوتا, زندگی کا ہر پل اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گزارا ہوتا ہے, نام اعمال کے اندر کوئی نیکی نہیں ہوتی ہے, اب بڑھاپا آ چکا ہوتا ہے, کمر میں خم آ گیا ہوتا ہے, سر پر سفیدی چھا گئی ہوتی ہے, ہاتھوں میں دم نہیں رہتا, پیٹ میں آنت نہیں, منہ میں دانت نہیں, دماغ صحیح طرح کام نہیں کرتا, محبت کرنے والی بیوی داغے مفار کے دے چکی ہوتی ہے, دوست احباب بے وفا بن چکے ہوتے ہیں, اب وہ بوڑھا انسان اپنے بچوں کے لیے اس میں فضول بنا ہوا ہوتا ہے. یہ لوٹا پوٹا ہوا انسان اگر اپنی لاٹھی کو لے کے سہارا لیتے ہوئے دل میں خوف خدا لیتے ہوئے مسجد میں آتا ہے, ندامت کے جذبات دل میں لیے ہوئے ہوتے ہیں اور توبہ کا مسمم ارادہ کرتا ہے, اپنے مالک کو پکارتا ہے, اے خالق و مالک میں زندگی کی قیمتی 90 بہاریں گزار چکا, اب تیرے در پہ حاضر ہوں, میرے پاس گناہوں کے سوا کچھ نہیں, ساری زندگی میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا, مگر اے مالک تو مجھے اب ٹھکرانا نہ, میں اب تیرے در پہ آ گیا. خاموش جواب آتا ہے, اے گناہگار بوڑھے تو نے آنے میں دیر ضرور کر دی مگر میری مغفرت میں دیر نہیں, اس در پہ آنے والے کو ٹھکرایا نہیں جاتا, اس در پہ آنے والے کو جھٹکارا نہیں جاتا. اللہ رب العزت یہ نہیں فرماتے تو نے زندگی کہاں گزاری, جوانی کہاں گزاری, تو نے قیمتی وقت کہاں ضائع کر دیا, اس بوڑھے انسان کی توبہ کو بھی اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں. معزز حضرات اللہ رب العزت کو ناراض کرنے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہ کیا ہو, وہ کون سی خرابی ہے جو ہمارے اندر نہ ہو, مزید ہم نے کتنا اپنے پیارے رب کو ناراض کر لیا. آج وقت ہے اب اپنی زندگی کا رخ موڑ لیں, یو ٹرن لینے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت کتنے پیار سے اپنے بندوں کو بلاتے ہیں, فائنۃ تذهبون, اے میرے انسانوں تم کہاں جا رہے ہو, ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان, اے انسان ما غرک بربک الکریم, تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. اللہ رب العزت ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہیں, ہم جانے کو تیار نہیں ہوتے. ایک آخری واقعہ سنا کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے, سبحان اللہ, فرماتے ہیں میں ایک دفعہ ایک گلی سے گزر رہا تھا, گزرتے ہوئے میں نے ایک دروازے کو کھلتے ہوئے دیکھا, میں نے دیکھا ایک 8-9 سال کا بچہ ہے, والدہ اس کو ڈانٹ رہی ہے, غصے ہو رہی ہے, ناراض ہو رہی ہے اور اس کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکالتی ہے, تو میری کوئی بات نہیں مانتا, تو میری کوئی بات نہیں سنتا, تو بہت نافرمان ہو گیا ہے, اب میں تجھے گھر میں نہیں آنے دوں گی, چنانچہ جا یہاں سے دھوا ہو جا. ماں نے یہ کہا, بچے کو دھکا دیا اور دروازہ بند کر لیا. فرماتے ہیں میں وہاں کھڑا ہو کے دیکھنے لگا کیا ماجرا ہے. فرماتے ہیں تھوڑی دیر بچہ وہاں کھڑا ہوا, کچھ سوچا, پھر وہ گلی کی نکر کی طرف چل پڑا, تھوڑا آگے گیا, گلی کے نکر پہ پہنچا, وہاں جا کے خاموش ہو کے کھڑا ہوا, پھر کچھ سوچتا رہا اور واپس آ گیا, پھر اپنے گھر کی دہلیز پہ آ کے بیٹھ گیا. مار پڑی ہوئی تھی, والدہ ناراض تھی, رو رو کے تھکا ہوا تھا, تھوڑی دیر وہاں بیٹھا, آنکھ لگ گئی, سو گیا بچہ. فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد والدہ کو کوئی کام پڑا, والدہ نے پھر دروازہ کھولا, پھر دیکھا کہ بچہ وہاں لیٹا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے, والدہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا. والدہ نے پھر ڈانٹ ڈپٹ کی, تو میری بات نہیں مانتا, تو سنتا نہیں ہے, جا دفاع ہو جا, اس گھر میں تیری کوئی جگہ نہیں. وہ کہنے لگا آگے سے بچہ, جب اس نے دیکھا والدہ تیار نہیں معافی دینے کے لیے, معافی مانگتی ہیں لیکن معاف نہیں کرتی, اس بچے کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے, کہنے لگا امی جب آپ نے پہلے گھر سے دھتکارا تھا میں نے سوچا تھا میں اس گھر سے چلا جاتا ہوں, کہیں جاؤں گا, کسی کے جوتے صاف کر لوں گا, کسی کے ہاں نوکری کر لوں گا, کچھ کھانے کو مل جائے گا, میں کسی کے ہاں کار صاف کر لیا کروں گا، مگر امی میں سوچ کے گلی کے نکر تک گیا، پھر مجھے خیال آیا مجھے دنیا کی ہر نعمت مل جائے گی، مگر امی جو پیار آپ مجھے دے سکتی ہیں، جو سکون آپ سے مل سکتا ہے، وہ دنیا میں مجھے کہیں سے نہیں مل سکتا۔ میں یہ سوچ کر واپس آ گیا، میں اس در پہ پڑا رہوں گا، تو مجھے دھکے مار، تو ڈانٹ ڈپٹ کر، تو ناراض ہو، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ جب بچے نے یہ الفاظ کہے، ماں کی ممتا کو جوش آ گیا، اس نے بچے کو اٹھایا، سینے سے لگا لیا، پیار کرنے لگی، کہنے لگی، اے میرے بیٹے، اگر تجھے مجھ سے اتنی محبت ہے، مجھے اس سے زیادہ تیرے سے محبت ہے۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں، جب کوئی گناہگار بندہ اس احساس کے ساتھ رب کے دروازے پر آتا ہے، الہی عبدک العاصی عطا کا، اللہ تیرا گناہگار بندہ تیرے در پہ حاضر ہے، مقرم بالذنوب وغفارہ کا، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اللہ آپ سے فریاد کرتے ہیں، ان تغفر فانت لذا تحلق، اللہ اگر آپ معاف فرما دے یہ بات آپ کو سجتی ہے، وان تطرد فمن يرحم سواك، اللہ اگر آپ نے ہمیں رد کر دیا، دھکے دے دیے، دور کر دیا، اپنی چوکٹ سے بگا دیا، اللہ آپ کے سوا ہم پہ کون رحم کرنے والا ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ جب انسان اس طرح پیش آتا ہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت کو بھی رحم آ جاتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے کے اوپر رحم فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، الذین اسرفوا، اور یہ سوچئے یہ گناہگار بندوں سے خطاب ہے، مشرکین سے خطاب نہیں، منافقین سے خطاب نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گناہگار بندو، اے میرے گناہگار بندو، اے میرے خطا کار بندو، تم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ چنانچہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہیں، میرے باتیوں ہم یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں، اپنے دلوں کو سنوارنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں اللہ والوں کی معیت نصیب ہے، کتنے نیک لوگ یہاں موجود ہیں، آج نوجوان خون بھی اللہ رب العزت سے معافی مانگنا چاہتا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دل کالے بھر بیٹھے، اپنے بال سفید کر بیٹھے، اللہ رب العزت کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ آج ہمیں چاہیے ہم اس محفل میں اللہ رب العزت کو منا کے اٹھے، اللہ رب العزت کے ساتھ وعدہ کرے، اے میرے مولا ہم نیک نہ بن سکے، آپ ہمیں نیک بنا دیجئے، ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، آپ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں سچی اور سچی زندگی عطا فرمائے، اور ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے، اور اللہ والوں کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔